الرحمن الرحيم سورة عبس مكية. چونکہ اس سورة شریفہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی ایک مبارک اور پاکیزہ ادا کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس ادا کو لفظ عبس سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی پر سے اس سورت کا نام عبس رکھا گیا ہو یہ سمجھ میں آتا ہے. یہ سورہ عبس مکیہ ہے، 42 آیتیں ہیں اور ما قبل کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ ان سورتوں کے اندر سزا اور آخرت کی باتوں کو باری تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے بھی بعض مضامین موجود ہے. گویا یہ سب مکی صورتوں کے اندر یہی مضمون قدر مشترک ہے، قیامت، جنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. علامہ ابن سیرین فرماتے کہ جو آدمی اس کو خواب میں پڑھے گا وہ صدقہ زیادہ نکالے گا اور زکوٰۃ بھی برابر نکالے گا سورہ عبس کا پڑھنے والا. شان نزول کے سلسلے کے اندر روایت یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن مکہ کے بڑے بڑے قریشی سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں مسٹر ابو جہل بھی موجود تھے اور عتبہ، شیبہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان، بعد میں ایمان لائے، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ سب بڑے بڑے مکہ کے سردار لوگوں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. حضور ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اور گفتگو کا موضوع تھا اسلام کی دعوت. حضور ان کو اسلام کی دعوت سمجھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطمع نظر یہ بات تھی کہ یہ بڑے بڑے لوگ اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کا اثر چونکہ پورے خاندان پر ہے، پورے شہر پر ہے، پورے علاقوں پر ہے، تو ان کے ایمان لانے کی برکت سے دوسرے لوگ بھی ایمان میں جلدی جلدی داخل ہو جائیں گے اور دوسروں کے لیے بہت آسانی سے ان کا ایمان لانا ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کہ جب بڑے آدمی ایمان قبول کر لیتے ہیں تو چھوٹے لوگ جلدی جلدی ایمان قبول کر لیتے ہیں. اس لیے حضور ان کے ساتھ برابر مشغول تھے، حضور ان کے ساتھ توحید کی باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک نابینا صحابی جو ایمان لا چکے تھے، ابھی ابھی جو ہے ایمان میں داخل ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم العامری القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائے. اب یہ نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں کہ حضور کس چیز میں مشغول ہے. انہوں نے آ کر کے جو ہے سیدھے سادے بھولے بھالے انداز کے اندر آواز دینا شروع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے ذرا بتائیے. اور بعض روایت میں ہے کہ یوں کہا، آپ مجھے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھا دیجئے، قرآن کی کچھ آیتیں بتلا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے تھوڑی ناگواری گزری، یہ بار بار دوہرا رہے، بار بار کہہ رہے کہ مجھے قرآن کی آیتیں سکھائیے، میں اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنے آیا ہوں، میں کچھ سیکھنے آیا ہوں، آپ مجھے ذرا بتائیے. حضور ان لوگوں کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے ان کو جواب نہیں دے رہے، جو بات ان کے سوال کا جواب نہیں دیا اور ان کے اصرار کے اوپر حضور کو ناگواری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھ کر کے وہاں سے مکان میں تشریف لے گئے. اس پر باری تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. عبس ناگواری کا اظہار کیا، دوسرا معنی منہ بنایا، یہ بہترین ترجمہ ہے، منہ بنایا. تیسرا معنی ماتھے پر بل چڑھایا، माथे पर पेशानी पर बल चढ़ाया। अरबी जबान के अंदर अगर किसी को पेशानी के ऊपर बल चढ़े तो उसको अबस कहते हैं, और अगर दांत भी जाहिर हो जाए तो कलहुन कहा जाता है, छोटे काप से। और कोई आदमी पेशानी का बल चढ़ावे, दांत भी दिखावे और मुंह भी बनावे तो उसको बसर से ताबीर किया जाता है। और साथ साथ में गर्म हो आदमी, गुस्से में भी हो, तो उसको कहा जाता है बसल। ये अरबी जबान की वसअत है कि इन सब चीज के लिए इतने सारे अल्फाज आते हैं अरबी जबान के अंदर। तो अबस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख बनाया, मुंह चढ़ाया, मुंह बनाया, वतवल्ला, और हुजूर ने मुंह फिरा लिया इस बात के ऊपर कि एक नाबीना आए। देखो ये नाबीना थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु। और जो आदमी नाबीना और माजूर होता है वो ज्यादा काबिल तवज्जो होता है दूसरों के मुकाबले के अंदर, क्योंकि बीना और तंदुरुस्त लोग अपने काम किसी तरह भी निकाल लेते हैं, लेकिन नाबीना और माजूर लोग उनके लिए अपने काम को निकालने में थोड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए नाबीना और माजूरों की तरफ खुसूसी तवज्जो और ध्यान देना चाहिए। अंजाअहुल अअमा, एक एक नाबीना आपकी खिदमत के अंदर आ गए, यानी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हो। अब देखो यहाँ चंद उसूली बातें जहन में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि आदमी जब किसी पर गर्म होवे, गुस्से होवे, तो मुतकल्लिम, गुस्से होने वाला, उसकी अखलाक की बात यह है, और सामने जिस पर गुस्से होने जा रहा है उसके इकराम की बात यह है कि गुस्सा खिताब के सेगों के साथ न होवे, बल्कि गाइब के सेगे के साथ गुस्से होवे। जैसे इनके ऊपर अभी गुस्से होना है तो क्या तू ध्यान नहीं देता है सबक में, इबारत में नीचा मुंह करके बैठा रहता है, ऐसे नहीं, बल्कि एक उमूमी अंदाज के अंदर। तो ये क्या है कि आप लोग सबक में ध्यान नहीं देते और दूसरी तरफ तवज्जो देते रहते हैं इस तरीके से, हालांकि सामने मौजूद है लेकिन फिर भी खिताब का सेगा इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि गाइब का सेगा इस्तेमाल किया जाए। तो इसके अंदर मुतकल्लिम की अखलाक की बात है और सामने वाले के इकराम और इज्जत की बात है। ये जो है एक आला तरीके का इकराम हुआ करता है। यहाँ देखिए बारी ताला ने अबस का लफ्ज वही इस्तेमाल फरमाया, अबस व तवल्ला, इसमें गाइब का सेगा इस्तेमाल किया, हालांकि खिताब खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जा रहा है, लेकिन ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त गाइब के सेगे से खिताब नहीं किया। हालांकि आगे देखो वमा युदरी क, गाइब का सेगा आ गया, फतन फाहुज़ आगे फअंत लहू तसद्दा वमा अलै क, सब गाइब के हाजिर के सेगे आ गए। तो आगे जब अंदाज आ गया कौन सा, नरमी का, तो वहाँ खिताब का सेगा आ गया। और शुरू में जहाँ पर तंबीह की बातें आ रही है अल्लाह ताला की तरफ से, तो वहाँ गाइब के सेगे इस्तेमाल हो रहे। इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके मकाम और मर्तबे का भी जो है जुहूर हो गया कि अल्लाह ताला ने आपको कितने ऊंचे मकाम की दौलत से मालामाल फरमाया था कि इस तरह नाराजगी को बतलाने के वक्त पर भी बारी ताला ने हुजूर को डायरेक्ट खिताब नहीं फरमाया बल्कि गाइब के सेगे के साथ खिताब फरमाया। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अनु, उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के खालाजाद भाई थे। बाज़ रिवायतों में फूफीजाद भाई भी लिखा हुआ था। इसीलिए जाहिर बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मामूली नहीं समझते थे कि मामूली समझ करके हुजूर ने तवज्जो न दी हो, इसलिए कि बिरादरे निस्बती से ہر ایک کو محبت ہوا کرتی ہے. ایک طرف ساری خدائی, دوسری طرف جوڑو کا بھائی, تو برادری نسبتی سے تو لوگوں کو بڑی محبت ہوا کرتی ہے. اب جب حضرت خدیجہ کی یہ فوفیزاد یا خالہ زاد بھائی ہوئے تو حضور کے برادر نسبتی ہوئے, اسی لیے حضور ان سے روح گردانی کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے حضور نے ان کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کے ان سے اعراض نہیں کیا تھا, ان سے خاندانی نسبتیں وابستہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن اقدس کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ نابینا آدمی ہیں, ان کے ایمان کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر کوئی زیادہ اثر نہیں ہوگا, لیکن یہ جو قریش کے بڑے بڑے صنادید ہیں ان کے ایمان لانے کی وجہ سے تو دوسروں کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوگا. یہ دو چیزوں میں تقابل رہا, ان کا ایمان سمجھو لازمی اور دوسروں کا ایمان متعدی, اور متعدی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی. اور ان کا اس وقت پر آ کے مداخلت کرنا جب حضور ان سے بات میں مشغول ہے تو ان کا مداخلت کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا اور نامناسب سمجھا اور اس کی طرف حضور نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. جیسے کہ ڈاکٹر کے سامنے دو طرح کے مریض آ جائے تو اس وقت ڈاکٹر صاحب یہ سوچتا ہے نا کہ بھئی کس کو دوا میں ایمرجنسی ہے, وہ پہلے آ جاؤ. اب یہ چونکہ کیا تھے, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تو ایمان لا چکے تھے, اب ان کو قرآن کی آیت سیکھنی, کوئی بات پوچھنی تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں, اور یہ سب لوگ ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے, اس لیے ان کا ایمان لانا گویا کہ ایک ایمرجنسی حالت تھی, زیادہ عام تھا, ان کا مرض زیادہ بڑا ہوا تھا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صنادید قریش کو ترجیح دی بات چیت کے اندر. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے کا نہیں, عام طور پر ہر دائی کا ایک دستور ہوتا ہے کہ شروع شروع کے اندر دعوت کا رجحان با اثر لوگوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے, کہ کون با اثر لوگ ہیں ان کو پکڑو, ان پر محنت کرو, یہ قابو میں آ گئے تو ان کے ماتحت لوگ سب ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے. تو جو عام طور پر ہر دائی جو با اثر اور ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ان پر محنت کرتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے دوسرے لوگ آسانی سے قابو میں آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ مکہ کے با اثر لوگ ہیں, ان پر زیادہ محنت کرو تاکہ ان کی ماتحتی کے اندر دوسرے لوگ جلدی جلدی ایمان کی طرف راغب ہو جاوے. اسی چیز کو باری سبحانہ و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اور شروع آیتوں کے اندر تنبیہ کی گئی. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف نہ ہو, حضور کو بے روخی معلوم نہ ہو, بے التفاتی کا شائبہ نہ ہو, اسی لیے پھر سے حاضر کے سیگے شروع کر دیے, وما یدریک فانت لہ وما علیک, یہ سب خطاب کے سیگے بعد میں شروع ہو گئے. بعض حضرات نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی ہے کہ آپ نے حضور نے اجتہاد کیا کہ دو طرح کے لوگ ہیں, میں کن کی طرف توجہ دوں, عبداللہ ابن ام مکتوم اکیلے پر اور یہاں ایک جماعت ہے قریش کے تمام لوگوں کی, تو یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی ہوئی, اس پر باری تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی اور آپ کو جو ہے آئندہ کے لیے بتلا دیا گیا کہ آئندہ آپ ایسا نہ کرے. اس سے دعوت و تبلیغ کا ایک اہم اصول بھی ہمارے سامنے آ گیا. کیا اہم اصول آ گیا, دیکھو حضرات مفسرین نے بہت پیاری بات لکھی, کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں, ایک ہیں غیر مسلم جو ایمان نہیں لائے ہیں اور دوسرے ہیں مسلمان. اب دونوں محنت کے میدان میں, ایک غیر مسلمین کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور دوسرے ہیں مسلمان کہ ان لوگوں کو شریعت کے احکام بتائے جائے. تو مسلمانوں کو شریعت کے احکام بتلانا یہ زیادہ اہم اور زیادہ پسندیدہ ہے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے مقابلے میں. اسی پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی طرف زیادہ توجہ دی, اس چیز کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں کو احکام شریعت سکھانا زیادہ مقدم ہے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے مقابلے میں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ جو ہے ان غیر مسلموں کی طرف اتنی توجہ ڈالے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر دین کے کام میں خلل پڑ جاوے. یہ اس آیت نے ہم کو سبق سکھلائے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ غیر مسلموں کی طرف سے جو اشکالات اعتراضات آتے ہیں اس کو دور کرنے کے اندر بعض لوگ لگے رہتے ہیں, تو غیر مسلموں کے اشکالات اور اعتراضات اس طرح دور کرنا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا ہونے لگے کہ یہ آیت کی حدیث کی قرآن کی کیسی تیسی توجیہات کرتے, تو غیر مسلموں کے اشکالات کے جواب دینے میں ایسی باتیں کرنا جس سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا ہو جائے یہ بھی نامناسب چیز ہے. مسلمانوں کے اوپر محنت زیادہ ہونی چاہیے اور غیر مسلموں پر بھی محنت کرے, لیکن اتنی زیادہ محنت کے پیچھے نہ پڑے رہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان لوگ ہماری محنت سے بالکل محروم ہو جاوے. اور اس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو آدمی اس طریقے سے پوری طلب صادق لے کر کے دین سیکھنے کے لیے آوے اس کی طلب صادق کی رعایت کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طلب صادق کو لے کر کے آئے تھے, اور یہ مکہ کے قریشی سردار لوگ پتہ نہیں یہ ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے, ان میں طلب ہے نہیں ہے, یا صرف ٹائم پاس کرنے آتے حضور کے پاس, یا مذاق اڑانے آتے یا انکار کرنے آتے. تو جو صادق طالب صادق ہو اس کی طرف خصوصی توجہ ہونی چاہیے. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نا واقفیت میں اگر کسی سے بے ادبی ہو جائے تو درگزر کرے, معاف کر دے وے, چونکہ ان سے جو بے ادبی ہوئی تھی وہ نا واقفیت کے اندر, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور کس کام میں مشغول ہے, انہوں نے آ کر کے زور سے بار بار اصرار کرنا شروع کر دیا. چنانچہ آئندہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول بنا لیا کہ جب بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے یا کوئی اور مسلمان آتا, کوئی غریب فقیر آتا, کوئی بھی دین کا طالب آتا تو حضور اس کی طرف خصوصی توجہ عنایت فرماتے. بلکہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, مرحبا تشریف لائیے, بمن عاتبنی فیہ ربی, تمہارے بارے میں تو میرے رب نے مجھے عتاب فرمایا, تشریف لائیے. حضور ان کا خوب استقبال کرتے, اپنی چادر بچھا کر کے حضور ان کو اس کے اوپر بٹھا دیتے تھے. کہتے ہیں کہ جو آدمی سورہ عبس کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اس کو لایا جائے گا. وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کو کیا پتا کہ وہ لوگ جو ہے نصیحت کو, وہ لوگ جو ہے شاید کہ وہ پاک صاف ہو جاوے, یعنی کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاوے, آپ کی بات سن کر شریعت کے احکام کو سن کر کے اپنی صفائی مکمل کر لیوے, او یذکر, یعنی کہ وہ نصیحت قبول کر لیوے, فتنفعہ الذکرا, اور اس کو نصیحت فائدہ دینے لگے. ہویا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے وہ لوگ ابتدائی فائدہ حاصل کرے, باقی آگے نصیحت پر عمل کر کے مکمل اللہ کے مطیع بن جاوے. اما من استغنا, بہرحال وہ آدمی جو مال کی وجہ سے بے پرواہی کرتا ہے, فانت لہ تصدا, آپ اس کی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیادہ فکر کر رہے ہیں. وہ کون؟ وہ مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, آپ ان کی زیادہ فکر کر رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے دھیان نہیں دیا. گویا کہ یہ لوگ تو حق سے بے نیاز ہے, کون؟ کفار. اور یہ لوگ حق سے جتنے بے نیاز اور بے پرواہ ہے, ان سے اس سے زیادہ بے نیاز اور بے پرواہ ہے. حق کو ان کی ضرورت نہیں, ان کو حق کی ضرورت ہو تو آوے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى, آپ ان کی جو ہے پوری فکر میں لگے ہوئے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى, حالانکہ وہ ایمان نہ لاوے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ مکہ والے ایمان نہ لاوے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. آپ کا کام کتنا؟ احکام پہنچانا, آپ نے پہنچا دیے. باقی یہ جو احکام سیکھنے آئے تھے ان کو سکھلانا آپ کے لیے زیادہ ضروری. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, اور بہرحال وہ آدمی یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم جو دوڑتے ہوئے طالب صادق بن کر کے آئے, وَهُوَ يَخْشَى, اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اور وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہے. کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم, یا یکشا کا ترجمہ کافروں سے وہ ڈرتے بھی ہے کہ کافر لوگ ستاوے پریشان کرے. یا یکشا کا معنی نابینا ہونے کی وجہ سے راستے کی مشکلات سے ڈرے کہ راستہ کتنا مشکل, اس کے لیے گرنا پڑنا ٹکرا جانا, پھر بھی وہ آپ کے پاس آئے. فأنت عنہ تلہا, آپ ان سے بے رخی کرے, بے پرواہی کرے. اس سے مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور امید ہو کہ وہ میری نصیحت پر عمل کرے گا تو اس آدمی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ آپ کے پاس طالب بن کے آوے اس کی قدر کرو, اور آپ اس کو دین کی بات سناؤ, ان سے بے رخی مت برتو. اس سے دوسرا اصول یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دعوت و تبلیغ کا میدان خاص نہیں کر دینے کا, بلکہ آدمی ہر ایک کو دین پہنچاوے. صاحب حیثیت, بے حیثیت, غریب, امیر, آقا, غلام, مرد, عورت, چھوٹے بڑے, سب یکساں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے, ہم ہر ایک کو دین کی بات پہنچاوے. قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَا, یعنی ان مکہ کے رئیسوں کے ایمان لانے کے اوپر ایمان کی عزت موقف نہیں ہے. کہ یہ بڑے بڑے لوگ ایمان لائیں گے تو ہی اسلام کو عزت ملے گی, قرآن کو عزت ملے گی. کل, ہرگز ایسا نہیں ہے. انہا تذکرہ, یہ قرآن, یہ سورت, یہ آیتیں, یہ اسلام, یہ تو نصیحت سے بھرا ہوا ہے مخلوق کے واسطے. فمن شاء ذکرہ, جس کو چاہے وہ اس کو قبول کر کے اس میں سے نصیحت کو حاصل کر لیوے, اور نصیحت حاصل کرنے والا بن جاوے. فی صحف مکرمہ, صحف صحیفتن کی جمع ہے. صحیفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صحیفہ کہتے ہیں انبیاء علیہم السلام پر سابقہ زمانے میں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی اس کو کہا جاتا ہے صحیفہ. اور بعض نے صحیفہ کا معنی یہ کیا کہ ملائکہ لوح محفوظ میں سے جو چیز نقل کرتے اس کو بھی صحیفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. فی صحف, یہ قرآن مجید تو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. مکرمہ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت باعزت ہے. مرفوعہ, اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت اونچا ہے, یعنی کہ آسمان میں بہت اونچا لوح محفوظ میں لکھا ہوا رکھا ہوا ہے. مطہرہ, اور یہ بالکل پاکیزہ کلام ہے, شیطان اس کو چھو نہیں سکتا, شیطان اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ فرشتے جو کلام آسمان میں لکھتے ہیں اسی کے مطابق وحی نازل ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ملائکہ نے لوح محفوظ میں لکھ لیا اور اسی کے مطابق یہ وحی دنیا میں اترتی ہے. اور دنیا میں جو کاتبین وحی ہے, کون؟ صحابہ. وہ بھی فرشتوں جیسے پاک صفت لوگ ہیں. تو وہ وحی خود پاکیزہ، کلام الہی قرآن خود پاکیزہ، لوح محفوظ میں جہاں لکھا گیا ہے وہ مقام بھی پاکیزہ، اوپر لکھنے والے فرشتے وہ بھی پاکیزہ، اور دنیا میں کاتبین وحی ملائکہ وہ بھی پاکیزہ، اور دنیا کے اندر بین الدفتین جو قرآن کو رکھا جاتا ہے وہ بھی پاکیزہ کلام، یہ سب کا سب جو ہے پاکیزہ ہے. بِعَيْدِ سَفَرَا، وہ کاتبوں کے ہاتھ سے لکھا جاتا ہے، کاتبین ملائکہ اس کو لکھنے کا کام کرتے ہیں. تو بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ صحف قرآن مجید کے لیے جو یہاں لفظ صحف استعمال ہوا، فی صحف مکرمہ، کا اس لیے کہ قرآن کے اندر تمام آسمانی صحائف کے مضامین موجود ہیں، پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. یہ بھی ایک مطلب نازل کو بعض حضرات نے ذکر کیا. بعض کہتے ہیں صحف کا مطلب کیا، پچھلے انبیاء علیہ السلام پر جتنے صحائف اتارے گئے تھے ان صحیفوں میں قرآن اور آخری نبی کا تذکرہ موجود تھا. یہ بھی بعض حضرات نے صحف کا ایک ترجمہ کیا ہے. اور سفرہ کرام برارہ، اس کو سفیر کی جمع قرار دیا گیا ہے. سفیر کس کو کہتے ہیں؟ جو دو آدمی یا دو قوم یا دو جماعت کے درمیان صلح اور مصالحت کرانے کے لیے چلے پھرے، اور یہ ملائکہ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، کاتبین وحی بھی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ علماء امت جو رسول کی باتوں کو لکھ لکھ کر کے عام مسلمین تک پہنچاتے ہیں وہ بھی اس کے عموم کے اندر شامل ہے. بِعَيْدِ سَفَرَحْ، کاتبوں کے ہاتھ سے، لوح محفوظ میں بھی لکھا جاتا ہے، دنیا میں بھی لکھا جاتا ہے. کرام امبررہ، وہ بڑے معزز ہیں اور بڑے نیک ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، یعنی وہ ملائکہ لکھنے والے بڑے باعزت ہیں، اور ان کی اطاعت کے. کرام امبررہ، قتل الانسان ما اکفرا، انسان پر لعنت ہو، انسان مارا جائے، انسان ہلاک ہو، کیسا وہ انکار کرتا ہے، کیسا وہ کفر کرتا ہے. کائی کا انکار کرتا ہے؟ سخت دن قیامت کے دن کا وہ انکار کرتا ہے. یہ انسان کے لیے لعنت اور بدعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. اب یہاں مفسرین نے سوال کھڑا کیا ہے کہ قتل الانسان ما اکفرا، انسان کے لیے بدعا لعنت، تو لعنت اور بدعا کون کرتا ہے؟ جو آدمی انتقام لینے سے عاجز ہو. آپ کو کسی نے کوئی ظلم کیا، تکلیف پہنچائی، اب آپ اس ظلم کا انتقام لے سکتے ہو تو لے ڈالو گے، چھوڑو گے نہیں. لیکن اگر آپ انتقام نہیں لے سکو گے، عاجز ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ بد دعا کرو گے اس کے اوپر. تو بد دعا کرنا تو عاجز کا کام ہے، اور نعوذ باللہ باری تعالیٰ عاجز تھوڑے ہی ہے، اللہ تعالیٰ تو زبردست قادر مطلق ہے. پھر یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بد دعا کیوں کی؟ دوسری بات، یہاں سے گئے تعجب استعمال ہوا، ما اکفرا، تعجب ہے انسان کے اوپر، وہ کیسے انکار کرتا ہے. اب تعجب کس کو کہتے ہیں؟ ایسا امر عظیم جس کا سبب مخفی ہو، کوئی عظیم امر، کوئی حیرت میں ڈالنے والی چیز جس کا سبب مخفی ہو. اور یہ کلام تو باری تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں، پھر کیسے یہ ما اکفرا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کو تفصیلاً اجمالاً ہر طرح جانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سبق مخفی نہیں ہوا کرتا؟ یہ دو سوال اس کے اوپر پیدا ہوتے ہیں. تو حضرات مفسرین یہ جواب دیتے ہیں، نمبر ایک، یہ کلام عرب کا انداز ہے، عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، اسلوب ہے، کہ بتلانا یہ ہے کہ یہ لوگ عذاب عظیم کے مستحق ہیں، چونکہ ان لوگوں نے عظیم جرم کفر کا ارتکاب کیا ہے. اور عرب لوگ جب کسی چیز سے تعجب کرتے ہیں تو اس طرح جملہ بولتے ہیں قاتلہ اللہ ما اخبسا، اللہ اس کو ہلاک کرے کتنا گندا کام اس نے کر ڈالا. تو گویا کہ عربی زبان کے اسلوب کے اعتبار سے یہ کلام کیا گیا ہے کوئی ایسے بڑے بدترین کام کاج کو بتلانے کے لیے اس طرح بددعائیہ انداز کے جملے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ عربی محاورہ ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بددعا ہے نہیں، یہ خبر ہے. خبر کا معنی لے لو تو کوئی ٹینشن ہی باقی نہیں رہے. یعنی کہ ان لوگوں نے جو کفر کیا اس کفر کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ملعون بنا دیا. اور جو اس تعجب والی بات تھی تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تعجب ہے ہی نہیں، یہ استفہام کا صیغہ ہے، استفہام توبیخی ہے. اور یوں کہا جائے گا کہ کیسا یہ کفر کرتا ہے یہ انسان، اللہ کی وحدانیت کے، قرآن کی سچائی کے، نبی کی صداقت کے اتنے سارے دلائل ہونے کے باوجود یہ کیسا انکار کرتا ہے. تو تعجب کا صیغہ نہیں ہے بلکہ استفہام توبیخی ہے. من ای شیء خلقا، کس حقیر اور معمولی چیز سے اس انسان کو پیدا کیا گیا. اللہ نے اس انسان کو کیسی معمولی چیز سے پیدا کیا، ذرا اپنی پیدائش پہ غور کرتا تو کفر نہ کرتا. من نطفہ، ناپاک منی کے قطرے سے. خلقا، اللہ نے اس ناپاک منی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا. فقدرہ، اور انسان کے اوپر مختلف دور جاری کیے. اللہ نے خود منی کا قطرہ غذا میں سے پیدا کیا اور منی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. فقدرہ، اور انسان پر مختلف دور جاری کیے. ایک دور آتا ہے کہ نطفے کی شکل میں، پھر جو ہے خون کی شکل میں، پھر لوتھڑے کی شکل میں، پھر ہڈی، پھر روح، پھر بچہ، مختلف دور سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گزارا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ قدر کا معنی ہے اس کی قد قامت، جسم، اعضا، بدن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مناسب اور بہترین انداز کے اندر بنائی اور پیدا فرمائی. بہترین انداز، مناسب سائز، قد و قامت، سب اللہ نے اس کا مناسب انداز میں پیدا فرمایا. اور بعض نے قدر کا معنی یہ بیان کیا کہ بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تب سے ہی اس کی تقدیر لکھ جاتی ہے. حیات، رزق، مصیبت، خیر، شر، ایمان، سعادت، شقاوت، سب چیزیں اس کی لکھ دی جاتی. قدر کا ایک معنی یہ بھی ہے. ثم السبیل یسرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا. دیکھو یہ بھی اللہ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ جس فرج کے اندر جو ہے کوئی زیادہ بڑا سوراخ نہ ہو، اس میں اتنا بڑا انسان باہر آ جاوے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے کہ وقت خاص یعنی وقت ولادت پر اس راستے کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اور بچے کا نکلنا آسانی سے ہو جاتا ہے. بعض حضرات نے ثم السبیل یسرا کا مطلب بیان کیا، اللہ نے خیر اور شر دونوں راہ اس کے لیے رکھی. خیر پر چلے تو بھی آسانی، اور اگر گمراہ ہونا چاہے تو بھی آسانی سے گمراہ ہو جاتا ہے، نتیجہ اس کو آخرت میں سامنے آئے گا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دی اور سو اس کو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. دیکھو موت اور قبر کو آیت میں محل نعمت میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ موت تو مسلمان کے لیے تحفہ ہے. موت سے مسلمان دنیاوی مصائب اور الجھنوں سے نجات پاتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جسر سے بھی تعبیر فرمایا کہ یہ تو پول ہے، پول موت جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتی ہے، یعنی محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ سے ملا دیتی ہے. اور قبر یہ بھی ایک طرح کی نعمت، اس لیے کہ دنیا میں دوسرے جانور مرتے تو کون ان کو دفناتا ہے، وہ جانور راستے میں پڑے رہتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، کتے کھا جاتے ہیں، جنگلی جانور کھا جاتے ہیں، اور انسان کو باقاعدہ غسل، کفن، نماز کے ساتھ اہتمام سے قبر میں پہنچانا یہ بھی اللہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. ثم اذا شاء انشرح, پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تب اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. اتنی ساری اللہ کی قدرت کی بات سننے کے باوجود بھی کلا لما یقضی ما امرا, ہرگز نہیں یہ انسان اللہ کی طرف سے جو اس کو حکم دیا گیا وہ حکم کو فرض کو وہ ادا کرتا نہیں ہے, وہ حکم کو فرائض کو وہ ادا کرتا نہیں ہے. ما امرہ یعنی اللہ نے جو اس کو حکم دیا, لما یقضی وہ پورا ہی نہیں کرتا ہے اللہ کے فرائض اور اللہ کے احکام کو. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا, وہ فرماتے ہیں کہ اس کو سابقہ کے ساتھ جوڑو اور مطلب یوں نکالو, اللہ تعالیٰ جب چاہے تب زندہ کر کے اٹھاویں گے, مگر ابھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ زندہ کر کے اٹھا دے وے. کیوں؟ اس لیے کہ لما یقضی ما امرہ, ابھی دنیا کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا تقوینی حکم ہے وہ پورا نہیں ہوا, اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں اٹھائیں گے. دنیا کے بارے میں تقوینی حکم کیا کہ اتنے سال تک اللہ اس دنیا کو باقی رکھیں گے, اتنے ہزار برس تک اللہ اس دنیا کو باقی رہیں گے, اتنے سو سال تک, تو وہ اللہ کا جو ایک تقوینی نظام ہے وہاں تک اللہ باقی رکھیں گے, وہاں تک اس دنیا کو فنا کرنے کا اور دوبارہ زندہ کرنے کا حکم نہیں دیں گے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان اپنے خوراک کی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کھلاتے اور خوراک سے کیسے زندہ رکھتے ہیں. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا, یقیناً ہم نے پانی اس کے اوپر خوب بہایا. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑ دیا. فانبتنا فیہا حبا, پھر ہم نے اس کے اندر گھلہ اگایا, گیہوں جو, وعینبا انگور, وقضبا اور سبزہ اتا اگایا. اور بعض نے قضبا کا ترجمہ کیا ہے, ایک کے بعد ایک اترنے والے پھل, یکے بعد اترنے والے پھل, وہ زیتون اور زیتون, وہ نخلا اور کھجور, وہ حدائق غلبا اور گھنجان باغیچے. غلبا کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کی گردن بہت جاڑی جاڑی ہو, موٹی موٹی ہو, اس کو کہتے ہیں غلبا. تو وفا یہاں پر حدائق غلبا کا معنی جو باغیچے گنجان ہو. وفا کی ہار میوے, و ابا اور چارہ, متاع لکم ولی انعامکم, تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جب وہ کان کو پھاڑ دینے والی چیز آ جائے گی یعنی قیامت, تو اس کے ہنگامے میں لو اتنا شور ہوگا کہ لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. دیکھو دنیا میں تعاون کی ترتیب پر تحریب ہے, یہاں جو ترتیب حصول تعاون کی وہ ترتیب تحریب کی بیان کی گئی, کہ دنیا کے اندر انسان کو جب تکلیف آتی تھی پہلے بھائی کو کہتے بھائی بچا نہیں, ماں کو کہتا ہے, باپ کو کہتا ہے, بیوی کو کہتا ہے, بیٹے کو کہتا ہے, تو اسی ترتیب سے قیامت کے دن بھاگا دوڑی ہوگی. بعض مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ سب قریبی رشتہ دار حقوق کا مطالبہ کرنے آئیں گے. بھائی کہے گا کہ تو نے دنیا میں تیرے مال کے ذریعے سے میری جو ہے غم خاری نہیں کی تھی, میری ضروریات پوری نہیں کی تھی, تو اکلائی کھا کھا کے جو ہے پڑا رہتا تھا. ماں باپ کہیں گے کہ تو نے ہماری اطاعت میں کمی کی تھی, اور بیوی کہے گی کہ تو نے میرا حق برابر ادا نہیں کیا تھا, اور بیٹے بھی کہیں گے کہ تو نے ہم کو علم صلاح تقویٰ نہیں سکھایا تھا. تو یہ لوگ اپنے حقوق مانگنے آئیں گے, تو انسان ان کو دیکھ کے بھاگے گا کہ وہ آیا حق لینے آیا, بھاگو, وہ آیا حق لینے آیا, بھاگو. جس طریقے سے دنیا میں آدمی حق کے طالبوں کو دیکھ کے بھاگتا ہے نا, قرض خواہوں کو, حق کے طالبوں کو, اس طرح لوگ قیامت کے دن بھاگیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ان میں سے ہر ایک کے لیے اس قیامت کے دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو دوسروں کی طرف اس کو متوجہ نہیں ہونے دے گا, دوسرے سے بے پرواہ کر ڈالے گا. چنانچہ حضرت عائشہ کی حدیث میں بھی ہے, حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے اور دوسری کسی صحابیہ سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے وہ جو سوال کیا تھا نا قیامت کے دن جو حدیث میں آیا, آپ نے مشکات میں بھی یہ روایت پڑھی ہے کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے تو سوال کیا کہ لوگ ایک دوسرے کے سطر نہیں دیکھیں گے, تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کی بات ارشاد فرمائی کہ اس دن ان میں سے ہر ایک کی ایک ایسی شان مشغلہ اور حالت ہوگی کہ وہ دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی, کسی کو کسی کی پڑی نہیں ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ, ہنستے ہوں گے. حشاش بشاش ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ, اور بہت سارے چہروں کے اوپر اس دن جو ہے سیاہی چھائی ہوگی, غبار چھائی ہوگی. ترہقہا قطرہ, اور اس کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی. غبرتن کے معنی خاک آلود, غبار چھائی, اور قطرہ کے معنی سیاہی چھائی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور فاجر تھے, دنیا میں کفر بھی کرتے تھے, فجور کے کام بھی کرتے تھے. ان لوگوں کی جو ہے قیامت کے دن ایسی گندی حالت ہوگی.